أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، صدق الله العلي العظيم. سنن الہی ہدایت انسان کے لیے قرآن کریم میں الہی قوانین اور ضابطے جن کے مطابق انسان نے زندگی بسر کرنی ہے، ان میں سے ایک اہم قانون اللہ کا سنت عہد ہے. سنت عہد خداوند تبارک و تعالیٰ نے تاکید کے ساتھ قرآن کریم میں ذکر فرمائی ہے، اور یہ بنیادی قوانین و سنن الہی میں سے ہے جس کے ذریعے سے سارا نظام دین قائم ہے. اگر یہ ایک سنت قائم کر لی جائے، مکمل دین کا نظام قائم ہو جاتا ہے. اور یہ ایک سنت اگر انسان چھوڑ دے، یہ ایک قانون ترک کر دے، مکمل دین اس کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، چھوٹ جاتا ہے. جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، لا دین لمن لا عہد لہ، جس کا عہد نہیں ہے اس کا کوئی دین نہیں ہے. وہ بغیر عہد کے دین صرف ایک تصور ہے اور صرف ایک ذہنی تصویر ہے. حقیقتاً دین عہد سے انسان کو حاصل ہوتا ہے. عہد کا مطلب یہ ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے فرائض مقرر کیے ہیں، ذمہ داریاں انسان کے ذمہ لگائی ہیں، کچھ عہد و پیمان انسان کے ساتھ کیے ہیں اس زندگی کے اندر، جن کو انسان نے پورا کرنا ہے، قبول کیا ہے اور انہیں وفا کرنی ہے. وفاء بالعہد انسان کے لیے سب سے بڑی سعادت ہے، اس کے مقابلے میں نقض عہد ہے. خب، آج شب میلاد مبارک امام مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بھی ہے، اور ہم اگر اس عہد الہی و قانون الہی کو تاریخ کے آئینے میں دیکھیں کہ جب بھی مومنوں نے اللہ کا عہد نبھایا ہے، خدا نے ان کو سعادت و عزت عطا فرمائی ہے، اور جب بھی مومنین نے عہد چھوڑا ہے، توڑا ہے، اس وقت ذلت اور رسوائی شامل حال ہوئی ہے. تاریخ اسلام کا ایک بہت ہی دردناک باب وہ دوران امامت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے. باوجود اس کے کہ آج شب میلاد امام حسن علیہ السلام ہے، لیکن امام حسن کا نام در حقیقت ایک قسم کا مقرون ہو گیا ہے، مل گیا ہے ان حوادث کے ساتھ جو امام علیہ السلام کی زندگی میں اہم ترین اور خصوصاً سیاسی حالات و حوادث رونما ہوئے ہیں. امام علیہ السلام کے زمانے میں جو مسائل پیش آئے، ان میں سنت عہد بہت دخیل ہے. شہید بزرگوار شہید صدر رضوان اللہ تعالی علیہ نے امام مجتبیٰ علیہ السلام کے زمانے کے حالات کا تجزیہ اور صلح امام کا تجزیہ کرتے ہوئے امام کے زمانے کے لوگ اور مومنین اور امام کے ساتھیوں اور حامیوں کے متعلق یہ تجزیہ فرمایا ہے کہ وہ بے ارادہ لوگ تھے، صاحبان عزم نہیں تھے، اور متعہد لوگ نہیں تھے، فوج تھی، حامی تھے، ماننے والے تھے، لیکن ان میں متعہد لوگ نہیں تھے۔ اور اگر امام کو متعہد فوج نہ ملے، متعہد پیروکار نہ ملیں، اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ طاغوت غلبہ پا لیتا ہے، طاغوت حاکمیت لے لیتا ہے اور طاغوت چھا جاتا ہے۔ متعہدین کے نہ ہونے سے یا مومنین کے عہد و تعہد پورا نہ کرنے سے میدان طاغوت کے حوالے ہو جاتا ہے، طاغوت کے سپرد ہو جاتا ہے، اور امام کو میدان سے، میدان حاکمیت سے، میدان سیاست سے، میدان حکمرانی و حکم فرمائی سے باہر کر دیا جاتا ہے۔ یہ تلخ ترین باب ہے۔ امام علیہ السلام کے ساتھ جو لشکر تھی، فوج، وہ وراثت میں امیر المومنین سے وہ فوج ملی تھی امام حسن علیہ السلام کو، اور امام علی کی فوج کے بارے میں علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ کے متعدد خطبات میں ان کی حقیقت اور ان کی صورتحال بیان فرمائی ہے، وہ کن آفات کا شکار تھے، اور سب سے بڑی آفت ان کے اندر یہ تھی کہ وہ وفا نہیں کی انہوں نے عہد کی۔ علی علیہ السلام نے فرمایا کہ تین طبقات امیر المومنین کے مقابلے میں آئے اور چوتھا طبقہ امیر المومنین کے ہمراہ تھا۔ تین طبقے امیر المومنین کے، تین حزبیں، تین جماعتیں علی کے مقابلے میں، تین پارٹیاں تھیں، حزب مارکین، حزب قاسطین اور حزب ناقصین، سے کے ساتھ، ناقصین، نقص توڑنے والے، بیعت توڑنے والے، نقض بھی توڑنے کو کہتے ہیں اور نقص بھی توڑنے کو کہتے ہیں، کوئی چیز مضبوط باندھ دی جائے، میثاک کر لیا جائے، بیعت کر لی جائے، عہد و پیمان کر لیا جائے اور پھر اسے توڑ دیا جائے، چھوڑ دیا جائے، اس کو عربی زبان میں نقص کہتے ہیں، اور ناقص جو عہد کو توڑ دیتا ہے، پیمان کو توڑ دیتا ہے۔ علی علیہ السلام کے مقابلے میں ایک حزب ناقصین ہیں، اصحاب جمل، جنہوں نے جنگ جمل لڑی ہے علی علیہ السلام کے خلاف، ان میں سے اکثریت نے امیر المومنین کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، خصوصاً جنگ کے سربراہوں نے اور سرغنوں نے پہلے بیعت کی تھی، عہد کیا تھا سب کے سامنے ملائے عام میں، اور پھر عہد و بیعت توڑ دی۔ اس وجہ سے امیر المومنین نے ان کو ناقصین کہا ہے، عہد شکن و بیعت شکن لوگ۔ اور یہی ناقصین مقابلے میں تھے امام علی کے، آخر تک رہے، ابتدا میں بیعت کی، پھر توڑی، اور پھر مقابلے میں آ گئے دشمن کے طور پر، اور ان کی دشمنی وراثت میں منتقل ہو گئی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو۔ حزب مارقین خوارج تھے، جو امیر المومنین کی فوج کا حصہ تھے، اور بد عہدی کر کے یہ بھی جنگ صفین میں دھوکے میں آئے، دشمن کی چال کے دھوکے میں آ کر امیر المومنین کے مقابلے میں آئے اور دشمن بنے۔ تیسری حزب و پارٹی وہ حزب قاسطین ہے، ظالم طبقہ، جفاکار، اقتدار پرست، ان کا سربراہ معاویہ تھا مدینہ کے اندر، شام کے اندر، اور اس نے شروع سے ہی بغاوت کی امیر المومنین کے مقابلے میں، اور حزب قاسطین کی سربراہی کی، اور باقی احزاب نے جو کچھ کیا، باقی پارٹیوں کی کارکردگی، جیسے ناقصین و مارقین، ان کی بد عہدیوں کا نتیجہ بھی اس پارٹی نے لے لیا، حزب قاسطین نے، اور آخرکار اقتدار امام حسن سے منتقل ہو گیا اس طاغوت کی طرف۔ ایک اور جماعت جو امام حسن کے ساتھ تھی، یہ عہد شکن لوگ تھے، یہ بھی غیر متعہد لوگ تھے، وفا با وفا نہیں تھے یہ لوگ، بظاہر اپنے عہد پر باقی تھے، امام کو امام مان رہے تھے، امام کو پیشوا و حاکم تسلیم کیے ہوئے تھے لیکن وفا نہیں کر رہے تھے، حق عہد کا ادا نہیں کر رہے تھے، اور بے وفائی کی انتہا تک جا پہنچے۔ نہایتاً ان ساتھیوں نے، امام حسن کے ساتھیوں نے آخری بد عہدی و بے وفائی جو آخر تک امام کے ساتھ رہے، ان کی میں بات کر رہا ہوں، جو ابھی بھی شیعوں کے بڑے ہیرو ہیں، انہوں نے اس وقت بھی تھے، شیعہ لیڈران تھے اس زمانے میں، اور آج بھی بہت عزت رکھتے ہیں شیعہ کی نگاہ میں۔ انہوں نے امام حسن علیہ السلام کو اسیر کر کے، دشمن کے سپرد باندھ کے رسیوں میں اسیر کر کے، اور شامیوں کے ہاتھ فروخت کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس وقت امام علیہ السلام نے یہ فرمایا، یہ حدیث کتاب احتجاج میں ہے، مرحوم تبرسی کی کتاب ہے الاحتجاج، اس کے اندر جو باب امام حسن علیہ السلام کے احتجاجات کے بارے میں ہے، وہاں یہ حدیث امام حسن علیہ السلام سے منقول ہے کہ ان لوگوں نے، میرے ساتھیوں نے منصوبہ بنایا اور ایک دشمن نے بنایا، معاویہ نے یہ منصوبہ بنایا کہ ہر مکر و فریب سے استفادہ کر کے امام حسن سے اقتدار لے لیا جائے، امام حسن سے اقتدار لے لیا جائے۔ یہ توجہ رکھیں اس نقطے کے اوپر، دشمن کا منصوبہ یہ تھا کہ امام حسن سے اقتدار لے لیا جائے، اور انہیں بہت قریب نظر آ رہا تھا کہ یہ اقتدار آسانی سے لیا جا سکتا ہے، نہ معاویہ کی فوج کی مدد سے بلکہ امام حسن کے ساتھیوں کی مدد سے یہ اقتدار جلدی ہی معاویہ کو مل سکتا ہے، پر امید تھے، اور آخر کار انہوں نے اسی اسٹریٹجی پر عمل کرتے ہوئے یہ اقتدار لے لیا۔ امام فرماتے ہیں کہ یہ اس کا منصوبہ تھا کہ مجھ سے اقتدار لے لے، چونکہ وہ اقتدار پرست انسان ہے، اس کو ہر قیمت پر اقتدار چاہیے، اور اقتدار تک پہنچنے کے لیے اس شخص نے ہر چیز پائمال کی، ساری قدریں پائمال کی، ظلم کرنا پڑا، کیا ستم کرنا پڑا، کیا مکر کرنا پڑا، کیا فریب سے کام لینا پڑا، کیا درندگی دکھانا پڑی، کی ہر کام کیا اس نے اقتدار تک آنے کے لیے۔ لیکن جو امام کے ساتھ تھے بعض لوگ، انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ اب جب کہ ہمیں بھی نظر آ رہا ہے کہ اقتدار منتقل ہو جائے گا شامیوں کو، تو کیوں نہ ہم آخری استفادہ بھی کر لیں، آخری فائدہ بھی حاصل کر لیں۔ اور وہ یہ کہ امام حسن کا اقتدار معاویہ کا متمع نظر ہے، تو ہم اقتدار کے ساتھ ساتھ امام حسن بھی ان کے حوالے کر دیں، ہم اقتدار بھی ان کو دے دیں، امام بھی ان کو دے دیں ہم۔ انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ یہ وہ سوال ہے جو چند سال سے میں نے آپ جوانوں کی خدمت میں پیش کیا ہوا ہے کہ وہ کون لوگ تھے، تاریخ میں نام لکھے ہوئے ہیں لیکن آپ کا مطالعہ نہیں ہے، آپ سنتے ہیں، فقط سننے پہ اکتفا کرتے ہیں، اور یہ سننے میں یہ باتیں آتی نہیں ہیں، چونکہ سنانے والوں کو بھی مطالعہ نہیں ہوتا، بیان نہیں کرتے، لیکن تاریخ کی بہت ساری کتابوں کے اندر یہ مطالب موجود ہیں کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے امام کے ساتھ تھے اور امام کو معاویہ کے حوالے کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ دست و پا بستہ، ہاتھ پاؤں باندھ کر ہم طاغوت کے حوالے کر دیں، اور اس بدلے میں ہم مال لے لیں، یا ہم بھی اقتدار لے لیں، یا ہمیں بھی کوئی چیز شام کی جانب سے مل جائے۔ چند جوانوں نے یہ جواب دیا، لیکن اکثریت مطالعہ نہیں کرتی، کوئی جستجو نہیں ہے، یہ سن کر بھی بڑے تسلی میں ہیں اہل پاکستان، ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ کون لوگ تھے یہ امام کے ساتھ، امام کے پہلو میں، امام کے دائیں بائیں، جن کی نیتیں امام کے بارے میں یہ تھیں، اور ہر جگہ امام امام کرتے تھے، امام حسن کا نام لیتے تھے، اور بظاہر بڑی تعظیم کرتے تھے، امام کے نام سے بڑے استفادے کرتے تھے، امام کے نام لے کر لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے، اور درپردہ ان کا یہ منصوبہ تھا، اور آخر کار بڑے نامی گرامی بنے، اور آج تک وہ آئمہ سے زیادہ بعض ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اتنی امام کو نہیں اہمیت دیتے جتنی ان کو دیتے ہیں۔ ان لوگوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ امام کو حوالے کریں ہم معاویہ کے اور پیسے لے لیں. امام فرماتے ہیں جب میں نے یہ دو منصوبے دیکھے تو مجھے دشمن کا منصوبہ بہتر لگا، چونکہ دشمن فقط اقتدار کا خواہاں تھا، امام حسن کا خواہاں نہیں تھا، لیکن ساتھیوں کا منصوبہ یہ تھا کہ اقتدار بھی ادھر چلا جائے اور امام بھی ادھر چلے جائیں اور ہمیں دونوں کے بدلے معاوضہ مل جائے، اقتدار کا بھی معاوضہ ملے اور امام کو ان کے حوالے کرنے کا بھی معاوضہ ملے. یہ لوگ تھے امام کی فوج کے اندر، نہ صرف متعہد نہیں تھے بلکہ مکار، دشمن سے بدتر منافق، درپردہ کچھ اور تھے، ظاہر انہوں نے اپنا کچھ اور بنایا ہوا تھا، ظاہر لبادہ اور اڑا ہوا تھا. عہد شکنی ان کی سب سے بڑی خصلت تھی، بے وفائی، وفائے بالعہد کی تعلیم نہیں دی گئی تھی، ایسا دین نہیں پڑھایا گیا تھا جس میں عہد کا بھی نام آتا ہو، جس میں ذکر عہد آتا ہو اور جس میں وفائے بالعہد کا بھی کوئی سبق ہو، ایسا دین کسی نے نہیں پڑھایا تھا. جیسا آج ایسا دین کوئی بھی نہیں پڑھاتا جس میں عہد کی بات آ جائے، تعہد کی بات آ جائے اور وفائے بالعہد کی بات آئے، اس دین کا ذکر کوئی بھی نہیں کرتا، بلکہ وہ دین زیادہ ذکر کیا جاتا ہے جو علماء یہود اپنے پیروکاروں کو دیتے تھے کہ تمہیں کسی عہد کی ضرورت نہیں، نہ کوئی تمہارا عہد ہے، نہ کسی نے کیا ہے، نہ تم نے کیا ہے، اور نہ ہی تمہیں کسی عمل کی ضرورت ہے، نہ ہی کسی ذمہ داری کی ضرورت ہے، تم سرے سے ذمہ دار نہیں ہو، کسی چیز کے ذمہ دار نہیں ہو. یہ دین سکھایا گیا ہے اور لوگ اس لیے نہ ذمہ داری کی طرف آتے ہیں، نہ ذمہ داری اپنے دوش پہ لیتے ہیں، نہ ذمہ داری نبھاتے ہیں، نہ ذمہ داری کے ساتھ وفا کرتے ہیں، اور مطمئن ہیں کہ ہم نجات یافتہ ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یہ دونوں ہماری ہیں کہ ہمارے علاوہ کسی نے بہشت میں اور جنت میں نہیں جانا. یہ بات آپ عزیزان معیار دین کے طور پر ذہن میں رکھیں، دین کو معیاروں سے پہچانیں، آپ نعروں سے نہیں پہچانا جا سکتا، شعاروں سے دین نہیں سمجھا جاتا، معیاروں سے دین کی پہچان کریں. دین کا ایک معیار یہ ہے کہ دین کی اساس، دین کی رکنیت، دین کی بنیاد عہد پر ہے، ذمہ داری پر ہے. ہر وہ بات جو آپ سے ذمہ داری کو لے رہی ہو کہ آپ ذمہ دار نہیں ہیں اور آپ کو عہد و ذمہ داری کے باب میں رخصت دے رہے ہوں، چھٹی دے رہے ہوں، مہلت دے رہے ہوں کہ آپ سے ذمہ داریاں نہیں لی جائیں گی اور نہیں مانگی جائیں گی، آپ یقین جان لیں کہ یہ بات دین کی نہیں ہے. جو فتویٰ آپ سے عہد اٹھا رہا ہے، یہ فتویٰ دین کا فتویٰ نہیں ہے، اسلام کا فتویٰ نہیں ہے. اور جو شخص آپ کو دین کی بات کرتا ہے، آیت سناتا ہے، روایت سناتا ہے، حدیث سناتا ہے، قصہ سناتا ہے، کہانی سناتا ہے، خواب سناتا ہے، افسانہ سناتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ ذمہ دار نہیں ہو، یہ دین کی بات نہیں کر رہا بلکہ بے دینی کی بات کر رہا ہے، ہمیں دین سے باہر جانے کے لیے کہہ رہا ہے. امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جب عراق میں، نجف میں جلا وطن تھے اور وہاں اپنی دینی، فقہی اور فقیہی ذمہ داریاں، رہبرانہ ذمہ داریاں ادا کر رہے تھے، عراق میں رہ کر انقلاب کو ایران میں قیادت کر رہے تھے، رہبری کر رہے تھے، ایرانی حکومت نے عراقی حکومت پر دباؤ ڈالا کہ ہم نے جس شخص کو جلا وطن کیا، ایران سے نجف بھیجا تاکہ وہ کچھ فعالیت نہ کرے، وہ نجف میں جا کر انقلابی تحریک چلا رہے ہیں ایرانی حکومت کے خلاف، شاہ کے خلاف، اور آپ ان کو روکتے نہیں ہیں. ظاہر ہے حکومتوں کے آپس میں معاہدے ہوتے ہیں، سفارتی عہد و پیمان ہوتا ہے. ایک اعلیٰ افسر عراقی انٹیلیجنس کا، ڈائریکٹر جنرل چیف ان کا، امام کے پاس آیا، بغداد سے امام کے پاس آیا ملنے کے لیے خصوصیت کے ساتھ، اور اس نے امام سے یہ کہا کہ آپ ہمارے ملک میں مہمان ہیں، یہاں رہ کر آپ ایرانی حکومت کے خلاف کوئی تحریک نہیں چلا سکتے، آپ کو عراقی قوانین کی پابندی کرنی ہوگی اور آپ کو یہاں خاموشی سے بیٹھنا ہوگا، اپنی نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، وضو کریں، درس دیں، لیکن سیاسی کوئی عمل نہیں کرنا، حکومت کے بارے میں کوئی فعالیت نہیں کرنی۔ ورنہ اس نے یہ ساتھ دھمکی دی، ورنہ میں مجبور ہو جاؤں گا اپنے فرائض پر عمل کروں، چونکہ میرا فریضہ ہے عراق میں رہ کر لوگوں کو محدود رکھوں اور کوئی دوسری حکومت کے ساتھ کسی قسم کی الجھن نہ بننے دوں۔ امام نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے، تو ایک فرض شناس افسر ہے اور اپنے فرائض پر عمل کرنا چاہتا ہے، جو تیرا عہد ہے، جو ذمہ داری ہے تو نبھا رہا ہے، حکومتی ذمہ داری تھی، تو آئے آ کر مجھ سے یہ مطالبہ کرے، یہ بات کرے اور کر کے تو جا رہا ہے، تو نے اپنا فریضہ ادا کر دیا ہے، لیکن یہ تیری بدقسمتی ہے کہ تیرا واسطہ ایک ذمہ دار فقی سے پڑا ہے، ایک متعہد فقی تیرے مقابلے میں ہے۔ اگر غیر متعہد ہوتا، غیر ذمہ دار فقی ہوتا، تو آ کر اس کو کہتا چپ کر کے بیٹھ جاؤ، وہ چپ ہو جاتا۔ امام نے کہا ٹھیک ہے، تو تیرا عہد حکومت کے ساتھ ہے، میرا عہد خدا کے ساتھ ہے، تیرے اوپر حکومتی ذمہ داریاں ہیں تو وہ ادا کر، میرے دوش پر خدا کی ذمہ داریاں ہیں، میں نے وہ ادا کرنی ہیں، میں بھی فرض شناس ہوں، میں اپنا کام کرتا ہوں، تو اپنا کام کر، زیادہ سے زیادہ تم نے مجھے اس ملک سے نکال دینا ہے۔ اور آخر ایسے ہی ہوا، امام نے ان کے کہنے پر خاموشی اختیار نہیں کی، اپنی تحریک چلائی بلکہ تیز تر کر دی، اور انہوں نے آخر کار امام کو کہا کہ آپ عراق سے نکل جائیں۔ امام عراق سے نکلے کویت جانے کے لیے، کویتیوں نے ویزا دے کر بارڈر بند کر دیا اور کویت میں امام کو داخل ہونے نہیں دیا، وہاں سے امام نے پھر پیرس کا رخ کیا، فرانس کا، کہ کچھ 14 مہینے وہاں پر امام نے قیام کیا، 14-15 مہینے۔ یہ کیا تھا؟ وفائے بالعہد، متعہد انسان، ذمہ دار انسان، وطن چھوڑ سکتا ہے، ذمہ داری نہیں چھوڑ سکتا، قوم چھوڑ سکتا ہے، ذمہ داری نہیں چھوڑ سکتا، حوضہ چھوڑ دیتا ہے، ذمہ داری نہیں چھوڑتا، آرام و آسائش چھوڑ دیتا ہے، ذمہ داری نہیں چھوڑتا، عراق و نجف چھوڑ دیتا ہے، ذمہ داری نہیں چھوڑتا، عہد نہیں چھوڑتا، سب کچھ چھوڑ دیا، جہاں سے کہا ذمہ داری چھوڑ دو ورنہ یہاں نہیں رہ سکتے، کہا نہ، میں اس مکان و محل کو چھوڑ سکتا ہوں، ذمہ داری نہیں چھوڑ سکتا، ناقض عہد نہیں بن سکتا، میرا عہد ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کے ساتھ۔ اگر متعہد انسان ہو، رہبر خود متعہد ہو اور اس کے ساتھی بھی متعہد ہوں، ذمہ دار ساتھی ہوں، امام خمینی کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی، ایک شہید بزرگوار شہید ہو گئے، خدا رحمت کرے انہیں، سیاد شیرازی رحمت اللہ علیہ، ویسے پیشہ ور فوجی تھا لیکن ایک نامدار عارف سالک اہل اللہ، آرمی میں رہ کر، فوج میں رہ کر، وہ معرفت کے بہت اعلیٰ بلند درجات پر فائز تھا۔ یہ بزرگوار جب امام نے صلح کی، امام خمینی نے صلح کی عراق کے ساتھ، صدام کے ساتھ، عالمی طاقتوں نے دباؤ ڈالا اور حالات ملک کے اندر اور باہر ایسے بنے، امام نے صلح کر لی اور ساتھ کہہ بھی دیا کہ یہ صلح نہیں ہے بلکہ زہر کا پیالہ ہے جو میں پی رہا ہوں، زہر پی رہا ہوں۔ یہ اس جملہ بھی ساتھ اپنے پیغام میں لکھا اور ابھی بھی موجود ہے دستاویز کے طور پر، کہ میں زہر کا پیالہ پی رہا ہوں۔ اب یہ جملہ سب نے سنا کہ امام کو بہت دکھ ہوا، تکلیف ہوئی، انہوں نے یہ تفسیر کی کہ امام کے لیے صلح کرنا بہت دشوار تھا، بہت تلخ تھا، بہت سخت تھا، زہر سے تشبیہ دینے کا یہ مطلب ہے۔ لیکن یہ بزرگوار شہید، یہ پہلے فوج کے کمانڈر رہ چکے تھے اور ان دنوں بھی جب امام نے صلح کی اس وقت بھی ان کی اہم ذمہ داریاں تھیں، اس کے بعد سے یہ امام کی خدمت میں جانے سے گریز کرتے تھے، حاضر نہیں ہوتے تھے امام کے سامنے، باقی لوگ جاتے تھے وفد کی صورت میں یا اپنی عہدے کے لحاظ سے کچھ پہنچانے کے لیے، رپورٹس پہنچانے کے لیے، گزارش دینے کے لیے، فرمان لینے کے لیے، گاہے گاہے جاتے تھے، انہوں نے جانا چھوڑ دیا. اور جب محسوس ہو گیا کہ یہ کترا رہے ہیں، گریز کرتے ہیں امام کے پاس جانے سے، اس واقعے کے بعد تو کچھ لوگوں کو تشویش ہوئی. ظاہراً امام یا امام کے دفتر میں بھی اس کو محسوس کیا گیا کہ سید شیرازی کتراتے ہیں ابھی امام کا سامنا کرنے سے. باہر کیف، اب باقی دقیق تفصیل میرے ذہن میں نہیں کیسے ان سے پوچھا گیا. باہر کیف جب استفسار ہوا، ظاہراً انہوں نے خط لکھ کے میرے خیال میں اپنے عمل کی توجیہ کی، اور یہ کہا کہ میں کس منہ سے اپنے رہبر کے سامنے جاؤں کہ میری موجودگی میں میرے رہبر کو زہر کا پیالہ پینا پڑا. سیاد زندہ ہو اور خمینی زہر کا پیالہ پیے، یہ سیاد کو اس بات کی جرت نہیں دیتا کہ میں رہبر کے سامنے جا کر کیا چہرہ دکھاؤں، کیا منہ دکھاؤں. کا شرمندگی ہے، شرمساری ہے، ندامت ہے. اس حیات کا کیا فائدہ کہ میں موجود ہوں، زندہ ہوں اور میرا رہبر زہر کا پیالہ پیے. بعض ایسے ڈھیٹ بھی ابھی بھی موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے صلح ہم نے کروائی ہے، اس کو ایک بہت اپنے لیے کارنامہ سمجھتے ہیں. ایک یہ بزرگوار ہے جو اس بات پہ نالاں و نادم اور اس بات پہ شرمندہ و شرمسار، اور مجھے نہیں معلوم اس کے بعد صلح کے بعد امام کے پاس گئے یا نہیں گئے، پھر بہت جلدی شہید بھی ہو گئے وہ. یہ ہوتے ہیں باوفا لوگ، یہ ہیں متعہد لوگ جنہوں نے عہد کیا ہے اپنے پروردگار کے ساتھ اور آخر دم تک اس عہد کو نبھایا ہے، سچ کر کے دکھایا ہے. جہاں عہد نہیں کر سکے پورا اپنا، شرمندگی ہوئی. البتہ ان کے بس میں بھی نہیں تھا، ظاہر ہے ایک فرد یا ایک گروہ ان بہت سارے منافقوں کے مقابلے میں، دشمنوں کے شیاطین کے مقابلے میں، جیسے مالک اشتر علی کے مقابلے میں آ کر بیٹھے امیر المومنین کے سامنے، روئے، شرمندہ ہوں، پشیمان ہوں، نادم ہوں کہ مالک اشتر موجود ہو اور علی کو جنگ بند کرنا پڑے طاغوت کے ساتھ، بد عہد و بے عہد لوگوں کی وجہ سے. امام حسن سب پر سب سے زیادہ ستم بد عہدی نے کیا، غیر ذمہ دار لوگوں نے کیا، بے وفاؤں نے کیا، نہتا کر دیا، تنہا چھوڑ دیا، بلکہ دشمن کے سپرد کرنے کا منصوبہ بنایا. اور عہد کے بغیر دین تبلیغ ہوا، پھر امامت کے ساتھ کوئی عہد نہیں رہا لوگوں کا، امامت کا نظام نہیں ہے، نہ ہو، کوئی شرمندہ نہیں ہے، کوئی پشیمان نہیں ہے، کسی کو ندامت نہیں ہے. صدیاں گزر گئی ہیں اور کوئی شرمندہ و پشیمان نہیں ہے، چونکہ متعہد نہیں ہیں، با وفا نہیں ہیں. یہ دین وفا کا دین الگ دین ہے، عہد کا دین الگ دین ہے، حاجتوں کا دین الگ ہے، رسموں کا دین الگ ہے، حوروں کا دین الگ ہے، تعہد و وفا کا دین الگ ہے. دین کی اساس و بنیاد عہد پر ہے. رسول اللہ کو متعہد انسان ملے، دست و بازو بنے. رسول اللہ نے جاہلیت کو توڑ کر نظام الہی قائم کر دیا، اور جب لوگوں نے بد عہدی کی، بنا ہوا نظام الہی خراب کر دیا. بنا ہوا نظام الہی امام کی طرف نہیں آیا، امام کے سپرد نہیں کیا گیا، بد عہدی کر کے اور غیر ذمہ دارانہ حرکتوں کے ذریعے سے. عہد کے متعلق سورہ مبارکہ آل عمران میں چند آیات ہیں، انہیں ملاحظہ کرتے ہیں جس میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے عہد کی کچھ حقیقت بیان فرمائی ہے. آیا 76 اور 77 میں آیا 75, 76 اور 77 میں عہد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ. اہل کتاب میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو اگر آپ ایک پیسہ دیں, ایک روپیہ دیں امانت کے طور پر, وہ آپ کو واپس نہیں لوٹائیں گے. اور انہی اہل کتاب میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جنہیں اگر آپ کروڑوں روپیہ دے دیں وہ آپ کو واپس لوٹا دیں گے. ان کے اندر دو گروہ ہیں. ایک گروہ ایسا ہے جس کی سوچ یہ ہے, اِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ, کیوں وہ آپ کو, ایک گروہ ہے جو ایک روپیہ دیں واپس نہیں لوٹاتا, اور ایک گروہ ایسا ہے جس کو کروڑوں روپیہ دیں واپس لوٹا دیتا ہے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ. ان کا تفکر و سوچ یہ ہے کہ مسلمانوں اور امیوں کا ہمارے اوپر کوئی حق نہیں ہے, ان کا کوئی حق نہیں بنتا. ہم ان کے کھیت قبضہ کر لیں ان کا کوئی حق نہیں, ہم ان کے پیسے لے لیں ان کا کوئی حق نہیں. جیسے ابھی اسرائیل فلسطینیوں کی سرزمین لے لے, کہتا ہے فلسطینیوں کا کوئی حق نہیں. ان کے گھروں پہ قبضہ کر لیتا ہے, کہتا ہے ان کا کوئی حق نہیں. ان کے کھیت و فصلوں پہ قبضہ کر لیتا ہے اور کہتا ہے ان کا کوئی حق ہم پر نہیں بنتا, یہ ہمارا ہے. ایک یہ گروہ ہے ان کا. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. بلا, اس کے بعد ہے, من اوفا بعہدہ واتقا فان اللہ یحب المتقین, جس نے وفا کی عہد کے ساتھ اور تقوی اختیار کیا وہ جان لے کہ خدا متقیوں کو پسند کرتا ہے. اللہ کے پسندیدہ بندے, اللہ کی پسندیدہ مخلوق, دونوں طرح کی مخلوقات ہیں. ایک اللہ کی پسندیدہ مخلوق ہے اور ایک ناپسندیدہ مخلوق. ناپسندیدہ مخلوق شر الدواب عند اللہ, اللہ کے ہاں بدترین رنگنے والے درندے چرندے حشرے کون ہیں جو عہد نہیں کرتے اور عہد کی وفا نہیں کرتے. کل پڑھیے یہ آیت آپ کے سامنے کہ بدترین مخلوق, ناپسندیدہ ترین انسان خدا کو بے عہد غیر ذمہ دار انسان ہے. اگر خلاصہ کر کے صراحت کے ساتھ بیان کریں, سب سے ناپسندیدہ ترین انسان خدا کے ہاں غیر ذمہ دار انسان ہے, جس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. بعض لوگ ہیں انتہا درجے کے غیر ذمہ دار ہیں اور ساتھ محترم بھی ہیں, ڈیکوریشن پیس کی طرح. ڈیکوریشن پیس گھر میں ہوتا ہے یا کسی میوزیم میں رکھا ہوتا ہے, اس کو کوئی کردار نہیں ہے, کوئی کام نہیں ہے, لیکن سب اس کو قیمتی سمجھتے ہیں کہ بڑا قیمتی چیز ہے ڈیکوریشن پیس. غیر ذمہ دار محترم وہ زینتی شے کی طرح ہیں, ڈیکوریشن پیس کی طرح ہیں, بے فائدہ. مثلا آپ کے گھر میں کوئی ڈیکوریشن کی چیز لکھی ہوئی ہے, نہ اس میں آپ پکا سکتے ہیں, نہ اس میں آپ کھا سکتے ہیں, نہ اسے آپ پہن سکتے ہیں, نہ اسے استعمال کر سکتے ہیں, ہاتھ بھی نہیں لگانا, کیونکہ بہت قیمتی ہے. یہ ایسے قابل احترام لوگ بہت ہیں, قابل احترام لوگ. مثلا ایک قبیلے کے اندر, قوم کے اندر یہ سب سے محترم شخصیت ہے, جس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے, جس کا کوئی رول نہیں ہے, جس نے کوئی عہد نہیں کیا ہوا, جو کوئی عہد نہیں نبھاتا, لیکن سب مجبور ہیں اس کا احترام کریں. ایسی شخصیات, علمی شخصیات, جن کا کوئی کردار نہیں ہے, کوئی عہد نہیں ہے, کوئی ذمہ داری نہیں ہے, لیکن سب مجبور ہیں ان کا احترام کریں. شہید متاری فرماتے ہیں کہ امت اسلامیہ ظالموں اور ڈاکیوں میں اتنی گرفتار نہیں ہے جتنی بد عہد اور غیر ذمہ دار زینتی شخصیات میں گرفتار ہے. انہوں نے امت کا راستہ روکا ہوا ہے, خود بھی نہیں کرتے اور جو ان کی عقیدت میں گرفتار ہیں انہیں بھی کچھ نہیں کرنے دیتے, نہ ان سے کچھ کرواتے ہیں, نہ انہیں کہتے ہیں کچھ کرو، روکتے ہیں بلکہ ان کو، ایسے غیر ذمہ دار انسان۔ امام خمینی ایک واقعہ ایسے غیر ذمہ دار زینتی شخصیت کا بیان کرتے ہیں کہ وہ بہت بڑی شخصیت تھی، بڑے اعلیٰ درجے پر فائز تھے اور لوگ ان کی تقلید کرتے تھے۔ ان کو جب بتایا گیا کہ انقلاب ہو رہا ہے اور لوگ شاہ کے خلاف تحریک چلا رہے ہیں اور شہادتیں دے رہے ہیں، تو انہوں نے بہت ہی گھٹیا جملہ استعمال کیا اس شخصیت نے ان شہداء کے بارے میں، کہا یہ لوفر لفنگے اوباش آوارہ جوان ہیں، لونڈے لپاٹیے، یہ ان کو نہ کہو کہ یہ انقلابی ہیں، ایسے بے روزگار ہیں، ان کو کھانا دیتے ہیں وہ کھانے کی وجہ سے آ جاتے ہیں۔ انہیں بتایا گیا کہ نہ ایسے، اس میں علماء دین بھی ہیں، اس میں یونیورسٹی اسٹوڈنٹس بھی ہیں، اس میں یونیورسٹی ٹیچر بھی ہیں، لیکچرر بھی ہیں، یہ تحریک چلا رہے ہیں اور شہادتیں بھی دے رہے ہیں، اسیر بھی ہو رہے ہیں۔ تو پھر فوراً اس سے بھی زیادہ گھٹیا جملہ اس شخص نے استعمال کیا اور یہ کہا کہ اگر اوباش نہیں ہیں تو پھر خر ہیں، خر گدے ہیں، پھر نافہم ہیں، پھر گدے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو امام خمینی کی بات سن کر روڈوں پہ نکل آ رہے ہیں، اس سے بھی گھٹیا جملہ استعمال کیا۔ اب توجہ فرمائیں کہ یہ شخصیت نمونہ ہے غیر متعہد زینتی انسان، ڈیکوریشن پیس ہے، اچھا بہت لگتا ہے لوگوں کو، لیکن غیر ذمہ دار، نہ اپنے دوش پہ کوئی ذمہ داری ہے نہ دوسروں کو ادا کرنے دے رہا ہے، اور جو ذمہ داری ادا کر رہے ہیں انہیں گھٹیا الفاظ سے اور پست الفاظ سے انہیں یاد کرتا ہے، پست ذہنیت کی وجہ سے۔ قرآن کریم نے بار بار ہر ماجرا ذکر کر کے یہ فرمایا ہے کہ خدا پسند کرتا ہے با عہد لوگوں کو، ذمہ دار لوگوں کو، متعہد انسانوں کو۔ یہی تقوی کی بنیاد بھی ہے، ذمہ داری لینا تقوی ہے۔ کچھ نہ کرنا، گھر میں بیٹھے رہنا، کوئی غلط کام بھی نہیں کرتا، غلط کام نہ کرنے سے خدا کا پسندیدہ انسان نہیں بنتے جب تک عہد وفا نہ کرو، جب تک ذمہ دار نہ بنو۔ سب سے زیادہ پسندیدہ انسان جو وفائے بالعہد کرتا ہے، یعنی عہد کرتا ہے پھر اسے نبھاتا بھی ہے۔ بلا من اوفا بعہدہ، جو وفا کرتا ہے، ذمہ داری ادا کرتا ہے پوری مکمل، واتقا اور تقوا کے ساتھ، فإن اللہ یحب المتقین، یہ متقی ہے اور خدا متقیوں کو پسند کرتا ہے، یہ لوگ خدا کے پسندیدہ ہیں۔ اور اتفاقاً ایسے لوگ، ذمہ دار لوگ، متعہد لوگ، مخلوق کے ناپسندیدہ ہو جاتے ہیں، لوگ ان کو پسند نہیں کرتے، وہ لوگ ان کو کہتے ہیں وقت ضائع کرتے ہیں، پاگل ہیں یہ ان کو اور کوئی نہیں سوچتا، یہ ہمیشہ رائے خدا میں ذمہ داریاں اللہ کی زیادہ نبھاتے ہیں، یہ لوگ ان کو اتنا پسند نہیں کرتے۔ امیر المومنین بھی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ متقی جب اپنے تقوی کا سفر طے کرتا ہے، لوگ اسے پاگل کہتے ہیں، پاگل ہو گیا ہے، اور تقوی جب فاسق فاجر لوگ آپ کو کہیں پاگل ہو گیا ہے تو سمجھو درست راہ پر جا رہے ہو۔ جیسا امام فرماتے تھے اپنی قوم کو کہ جس دن امریکہ تمہاری مخالفت کر رہا ہو سمجھو ٹھیک جا رہے ہو، اور جس دن امریکہ نے تمہاری تعریف کر دی اسی دن یقین کر لو غلطی کوئی سرزد ہو گئی ہے، تم سے غلط راہ پر چل پڑے ہو، چونکہ امریکہ تمہاری تعریف کر رہا ہے۔ بلا من اوفا بعہدہ واتقا فإن اللہ یحب المتقین، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، جو لوگ وفا کرتے ہیں یہ خدا کے پسندیدہ ہیں، اور جو عہد خدا بیچ دیتے ہیں، عہد نہیں کرتے تاکہ فیس لیں، یا عہد کر کے چھوڑ دیتے ہیں اور رضائے عوام لیتے ہیں، خوشنودی عوام حاصل کرتے ہیں تاکہ فیس لیں، اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، ذرا برابر آخرت میں جہنم کے علاوہ کوئی ان کو حصہ نہیں ملے گا، اور سب سے بدترین جہنم خدا نے ان عہد فروشوں اور عہد شکنوں کے لیے ذکر کی ہے، اور عہد توڑنے والے بے وفاؤں کے لیے ذکر کی ہے۔ سب سے بڑی جہنم وہ نہیں ہے جہاں بھوکا رکھا جائے گا، سب سے سخت جہنم وہاں نہیں ہے جہاں آگ جل رہی ہوگی، سب سے زیادہ سخت جہنم وہ نہیں ہے جہاں پر انسان کو پیپ پلائی جا رہی ہوگی، جہاں پر انسان کو غلاظت میں رکھا جائے گا، جیسے بیان کیا جاتا ہے لوگ جہنم کے حالات بیان کرتے ہیں کہ جہنم میں یہ سختی ہوگی، یہ ہوگا، یہ ہوگا. یہ جہنم کے سخت مراتب و درجے نہیں ہیں. علی علیہ السلام کا فرمان ہے، امیر المومنین فرماتے ہیں یہ برداشت ہو جاتی ہے. رب حبلی صبر تو علی حر نارک، وہ یہ ہو سکتا ہے، آگ کی گرمی برداشت ہو سکتی ہے، یہ ہو سکتا ہے تحمل، لیکن اس سے جو بڑی اور سخت جہنم ہے وہ برداشت نہیں ہوتی. وہ کون سی ہے؟ وہ ہے جہنم حرمان، جہنم محرومیت. وہ ہے جہنم کے خدا انسان کو نہ کلام کرے نہ دیکھے، خدا اپنے سے دور کر دے کسی کو. یہ سب سے سخت جہنم ہے. اسی کا ذکر بد عہد انسان کے لیے ہے. ایک جگہ پر ذکر ہے کہ ان شر الدواب عند اللہ، بدترین رنگنے والے خدا کے ہاں وہ ہیں جو عہد کر کے توڑ دیتے ہیں. یہاں پر ہے یہ لوگ جو عہد خدا کرتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، بیچ دیتے ہیں، سمن قلیل لے لیتے ہیں، معاوضہ لے لیتے ہیں، اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، آخرت میں انہیں کوئی نصیب نہیں ملے گا. ولا یکلمہم اللہ، اللہ ان سے بات تک نہیں کرے گا، خدا کلام نہیں کرے گا ان سے. ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، اور قیامت کے دن خدا نگاہ نہیں کرے گا ان کو. اس قدر پست ہیں وہ بد کہ خدا نگاہ کرنے کے لیے بھی ان کو تیار نہیں ہے، خدا ان سے کلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس قدر پست ہیں غیر ذمہ دار لوگ، جن کے دوش پہ کوئی ذمہ داری نہیں یا جنہوں نے ذمہ داری لی ہے اور ادا نہیں کی. یہ اتنے پست ہیں کہ خدا قیامت کے دن نہ نگاہ کرے گا ان کو، نہ کلام کرے گا ان کو. بہت سارے جہنمیوں سے خدا کلام کرے گا. یا ایوہ الکافرون، اے کافرو، کلام کر رہے خدا ان کے ساتھ، اے کافرو، اللہ بات کر رہے ان کے ساتھ. جہنمیوں سے خدا بات کرے گا، بعض اہل جہنم سے، لیکن غیر ذمہ داروں سے بات نہیں کرے گا. یہ سب سے تکلیف دہ جہنم انسان کے لیے یہ ہوگی. دنیا میں بھی ہے، بعض اوقات کسی کو سزا دی جاتی ہے، کوئی جسمانی تنبیہ کی جاتی ہے، سزا دی جاتی ہے، یہ سخت سزا نہیں ہے. سزا دیتے ہیں لیکن بات کرتے ہیں، ڈانٹ رہے ہیں. یہ ڈانٹنا بھی ایک لطف ہے، مہربانی ہے یہ ڈانٹنا. کیوں؟ بولا بات تو ہے نا، کلام تو کر رہے ہیں. ایک شخص جیل سے آزاد ہوا اور آ کر اپنے زندان کے حالات بتاتے ہوئے کہہ رہا تھا، شہید ہو گیا، خدا اس کو رحمت کرے. وہ یہ بتا رہا تھا کہ جیل میں انہوں نے مجھے پکڑ کے پہلے شکنجوں میں رکھا، کئی مہینے تک شکنجے دیتے تھے، الٹا لٹکاتے تھے، سخت ترین شکنجے جان لیوا، برداشت سے باہر. اور میں آرزو کرتا تھا کہ خدایا کس دن ان شکنجوں سے مجھے نجات ملے گی. اور آخر کار شکنجے ختم ہوئے اور سزا ہو گئی، جیل ہو گئی، اور اس کے بعد انہوں نے مجھے قید تنہائی دی. ایک تنگ سی تاریک سی کوٹھڑی تھی، اس میں کوئی شکنجہ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. دن رات اس تاریک کوٹھڑی میں میں بیٹھا رہتا تھا، مجھے پتہ نہیں ہوتا تھا دن کب چڑھتا ہے، رات کب ہوتی ہے، وقت کیا ہوا ہے، کیا نہیں ہوا، کچھ پتہ نہیں تھا. اور وہ اتنا بڑا شکنجہ تھا کہ میں نے ایک دن، کہتے ہیں وہ دماغ پھٹنے لگا تو اس کوٹھڑی کا دروازہ پیٹنے لگا میں، اور نگہبان آیا اور اس نے آگے پوچھا کیا ہوا ہے، تو میں نے اسے کہا کہ مجھے اس کوٹھڑی سے نکال کے دوبارہ شکنجوں والی کمرے میں لے جاؤ اور شکنجے دو مجھے. تو اس نے کہا تو پاگل ہو گیا ہے، شکنجے. اس نے کہا ہاں وہ بہتر ہے، چونکہ ایک بندہ تو ہے وہاں، بات تو کرتا ہے، مجھے گالی تو دیتا ہے، مار تو رہا ہے مجھے، کوئی ہے جو میرے سامنے ہے، یہاں تو میں مر رہا ہوں اس تنہائی میں، بات کوئی نہیں کر رہا میرے ساتھ. اس نے کہا میں جتنا اس تنہائی میں بیزار ہوا اتنا شکنجوں میں نہیں ہوا، شکنجے بہت رحمت نظر آنا شروع ہوئے. عزیز من ہوتا ہے یہ کام. بعض لوگ ایسے ہیں جنہیں گھر میں، مدرسے میں تنبیہ ہو جاتی ہے، اسکول میں تنبیہ ہوتی ہے، خوب یہ خوش ہوں کہ ہم سے کم از کم بات تو کی گئی ہے، ڈانٹا تو گیا ہے ہمیں، ہم سے مدیر نے، ہم سے مسئول نے، استاد نے، ماں نے، باپ نے، کلام تو کیا ہے، اگرچہ وہ ڈانٹ ہے، وہ تنبیہ ہے، لیکن بات تو کی ہے. سب سے زیادہ نفرت کا اظہار یہ ہے کہ اسے بات تک نہ کریں، وہ چھوڑ دیتے ہیں. بس ایک خاتون اپنا واقعہ ذکر کر رہی تھی کہ میری ماں مجھ سے بولتی نہیں ہے، میں اسے سلام کرتی ہوں، جواب نہیں دیتی، گفٹ بھیجتی ہوں، واپس کر دیتی ہے. عید کے اوپر میں کمرے میں ہوتی ہوں، وہ اٹھ کے باہر چلی جاتی ہے، میں جس گھر میں جاؤں وہاں سے وہ رخ موڑ لیتی، منہ موڑ لیتی ہے، اور یہ میرے لیے عذاب ہے. میں چاہتی ہوں وہ مجھے سب کے سامنے ڈانٹے، مجھے برا بھلا کہے، مجھے مارے، لیکن وہ نہیں کرتی یہ کام، صرف بولتی نہیں ہے مجھ سے، کوئی چیز میری قبول نہیں کرتی. مجھے نہیں معلوم تھا، میں نے ویسے بات سن کر ہی مزید کریدا نہیں اس کو، لیکن یہ اسے کہا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ تو نے ماں کا دل توڑا ہے. دل شکستہ ماں یہ کام کرتی ہے، ورنہ ناراض ماں یہ کام نہیں کرتی. سادہ کسی آپ کے رویے پہ ناراض ہو گئی ہو، کسی آپ کے عمل پہ ناراض ہو گئی ہو، وہ تھوڑی دیر ناراض ہوتی ہے، پھر راضی ہو جاتی ہے. چونکہ ماں نام ہی رحم اور رحم دلی کا ہے، مائیں ابد کے لیے ناراض نہیں ہوتی، نہ ہو سکتی ہیں، لیکن یہ ماں جو اولاد کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی، اس کا مطلب ہے بہت تکلیف دی ہے آپ نے اس کو، بہت تکلیف دی ہے آپ نے. میں نے کہا مجھے نہیں، میں پوچھنا بھی نہیں چاہتا، لیکن آپ غور کرو کیا کیا، کیوں دل توڑا ہے اس ماں کا، تلافی کرو جا کر، پھر آپ کو دیکھنا شروع کر دے گی. سب سے بڑے جہنم اللہ نے غیر ذمہ دار کے لیے رکھی ہے، اس کو خدا نے دیکھنا بھی نہیں ہے، اس سے بات تک نہیں کرنی ہے. ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم، ان کی تطہیر نہیں ہونی. چونکہ جہنم کے بارے میں ہے کہ کچھ کو جہنم میں تطہیر ہو جائے گی، کچھ عرصہ جہنم میں رہیں گے، طلقاء النار، ان کے ماتھے پہ مہریں لگا دی جائیں گی، جہنم کے آزاد شدہ قیدی پیشانی پہ مہر لگی ہوگی، اور انہیں جنت میں لے آئیں گے. لیکن سب کو پتہ ہوگا جہنم سے آئے ہیں، جیل سے نکل کے آئے ہیں، ان کا مہریں لگی ہوں گی، طلقاء النار، آگ سے بچے ہوئے، آگ سے نکالے ہوئے. اب یہ بھی ایک تزکیہ ہو گیا، جہنم میں کچھ عرصہ رہنے کے بعد تزکیہ ہو گیا. کچھ ایسے ہیں جو ہم فیا خالدون، لیکن یہ ہم فیا خالدون بھی، انہیں بھی کچھ نہ کچھ لطف الہی ملتا رہے گا، جس طرح قرآن میں سورہ رحمان میں ہے، فہذہ جہنم اللتی کنتم بہا تکذبون فبئی آلائے ربکما تکذبون. اب یہ وہ جہنم ہے جس کا تم انکار کر رہے تھے، آپ بتاؤ اللہ کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے. جہنم کا ذکر کر کے کہا یہ وہی جہنم ہے جو ہم کہتے تھے تم نہیں مانتے تھے، اب اب اسی میں ہو، اب بتاؤ کس کس نعمت کا انکار کرو گے. جہنم میں ڈال دینا سخت سزا نہیں ہے، بات نہ کرنا، کلام نہ کرنا، نگاہ نہ کرنا، توجہ نہ کرنا، یہ سب سے بڑی جہنم ہے. اس پہ امیر المومنین فرماتے ہیں کیسے صبر ہو سکتا ہے، کون جائیں گے اس جہنم کا شکار ہوں گے جو اپنا عہد توڑ دیتے ہیں، بیچ دیتے ہیں، جو متعہد نہیں ہوتے، جو ذمہ دار نہیں ہوتے. ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے بہت دردناک عذاب بھی ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کی جانب سے. اب آج چونکہ درس دیر سے شروع ہوا ہے، اتنا کافی ہے، باقی بعد میں پڑھیں گے. وصلی اللہ علی محمد.